ٹورینو اس وقت اٹلی کا اہم ترین شہر ہے، ایک صنعتی شہر کی جس کی اہمیت اور ساکھ کا بیشتر حصہ اونیلی خاندان کا مرہون منت ہے۔ اونیلی خاندان کا شمار ٹورینو کے قدیم ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ شہر کے اکثر اقتصادی ادارے اور کارخانے ان کی ملکیت ہیں۔ فیٹ کا اصل کارخانہ بھی ٹورینو میں واقع ہے۔ شہر کے بہت سے لوگ اس کارخانے میں یا اس کے ذیلی اداروں میں کام کرتے ہیں۔ شمالی ٹورینو کے متمول علاقے میں پہاڑی پر سن ویلا واقع ہے۔ یہ وسیع و عریض خوبصورت بنگلہ اونیلیوں کا اصل گھر شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر ایڈورڈو نے اپنے عقائد میں تبدیلی کی خاطر شدید ترین دباؤ برداشت کیے۔ دھمکیاں، ذلت و تحقیر، عام زندگی کے امکانات سے محرومی، شدید مالی بائیکاٹ، یہاں تک کہ طویل عرصے قید، یہ سب ان مشکلات کا صرف ایک حصہ ہے جو اس عرصے میں ایڈورڈو نے برداشت کی اور نہایت سکون کے ساتھ برداشت کی۔
قبول اسلام کے باعث ایڈوارڈو کو اس قدر مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ بعض مسلمان جنہیں میں جانتا ہوں ایڈوارڈو کے بارے میں بات کرتے تو کہتے تھے کہ وہ مسلمان رہتے ہوئے بھی عیسائیوں جیسی کچھ حرکتیں کر سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ خود کہتا تھا کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ وہ تمام مذاہب کو قبول کرتا تھا، تمام مذاہب کا مطالعہ کر چکا تھا۔ وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ملازم پیشہ ہو اور گھر بار کی خاطر مسلمان ہو گیا ہو۔ ان سب باتوں کے برخلاف جو ہم سوچتے ہیں، وہ ایسا شخص تھا جو طاقت کے سر چشمے سے اسلام کی جانب آیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہا۔
ان کے لیے یہ بات نہایت گراں تھی کہ اٹلی جیسا ملک جو کیتھولک عیسائیوں کا مرکز ہے، اس کے ایک سینیٹر اونیلی کا اکلوتا بیٹا اسلام قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے اس پر شدید دباؤ ڈالا، وہ سب انتہائی پریشان تھے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر دباؤ ڈالتے رہے تاکہ اسلام سے دستبردار ہو جائے۔ اس کا بائیک آؤٹ کیا گیا، دھمکیاں دی گئی اور کہا گیا کہ وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔
اس کے دوستوں نے کئی بار چاہا کہ اس سے گھر پر ملاقات کے لیے جائیں۔ اوپر بس تو جاتی نہیں تھی، ٹیکسی سے جانا پڑتا تھا۔ ٹیکسی بھی مہمان کو اوپر پہنچا کر واپس آ جاتی تھی، اور ٹیکسی کا کرایہ بھی مہمان کو خود ادا کرنا پڑتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس پر کس حد تک دباؤ تھا کہ اونیلی فیملی کا ایک رکن اپنے مہمانوں کو بھی نہیں بلا سکتا تھا ملاقات کے لیے، اور اگر وہ ٹیکسی سے آتے تھے تو اس کے پاس ٹیکسی کا کرایہ دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، مہمانوں کو خود کرایہ دینا پڑتا تھا۔
یہاں تک کہ کہتے ہیں اسے پاگل تک قرار دیا گیا اور زبردستی اسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں داخل کرایا گیا، خصوصی وارڈ میں۔ ایڈوارڈو کے بقول تمام ڈاکٹر یہودی تھے۔ وہ بہت پریشان تھا، کہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ یہودی مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ کہتا تھا وہ اس کوشش میں ہے کہ ہر طریقے سے مجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میں اسلام اور اپنے دین کو چھوڑ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک مرتبہ اسپتال سے فرار بھی ہو گیا۔
اس کے ٹکٹ کے پیسے میں نے دیے۔ جب ہم ٹکٹ لینے ایران ایئر کے دفتر گئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ان صاحب کو ہم ٹکٹ فروخت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں، کیوں ٹکٹ نہیں دیں گے؟ یہ ہمارے ملک کی فضائی کمپنی ہے، یہ رہا میرا پاسپورٹ اور یہ صاحب میرے مہمان ہیں، میں پیسے دوں گا۔ میں نے $1,000 سامنے رکھ دیے، ایران ایئر کے عملے کے عہدیدار کے سامنے۔ میں نے کہا یہ ایک سند ہے، آپ اسے جو ایک اطالوی شہری ہے اور میرا مہمان ہے اسے کیوں نہیں ٹکٹ دے رہے ہیں؟ کیا ایک ایرانی شہری اگر تہران واپس جانا چاہے تو آپ اسے ٹکٹ نہیں دیں گے؟ بعد میں پتا چلا کہ ایڈوارڈو کے والد کے سیکرٹری نے ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ اس شخص کو، یعنی ایڈوارڈو کو، ٹکٹ نہ دیا جائے۔
روم میں ایران ایئر کے نمائندہ دفتر کے عہدیداروں نے اس واقعے کی تصدیق تو کی لیکن کمپنی کی ساکھ کو پہنچنے والے ممکنہ نقصانات کے خوف سے سینئر روزا سے انٹرویو کی اجازت نہیں دی. اس تمام عرصے میں اپنے دشوار حالات کے سبب اگرچہ ایڈورڈو کی ترجیح یہ تھی کہ اس کا مسلمان ہونا ایک راز رہے، مگر وہ دنیا میں مسلمانوں سے متعلق مسائل کے بارے میں بہت حساس تھے.
میرے پاس ایک تحریر ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ تحریر اطالوی زبان میں ہے اور اس کے آخر میں دستخط ہے ہشام عزیز کے نام سے. اس کا آغاز خدائے غفور و رحیم کے نام سے کیا گیا ہے اور اس میں ہشام عزیز نے قرآن مجید کی ایک سورت کی تفسیر کی کوشش کی ہے. میں اس کا کچھ حصہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس لیے کہ یہ آخری وحی اور قوانین ہیں جنہیں قیامت تک کے لیے خداوند عالم نے نازل کیا ہے. لہذا اسلام کے بعد کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا اور اسلام آخری مذہب اور ایک کامل دین ہے.
اس کے جواب میں کہ وہ مطلق ہے یا وابستہ، میں کہتا ہوں مطلق ہے. وہ ذات اس قدر مطلق ہے کہ ہر چیز اسی طرح ہے جس طرح خدا چاہتا ہے. یہی وہ اساس ہے جسے میں قبول کر چکا ہوں. دوسروں کے عقائد کا مجھ سے کوئی ربط نہیں، کیونکہ بہرحال ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے جو دوسروں کے نظریے سے مختلف ہو سکتا ہے.
اسلام پر ایڈورڈو کے یقین و ایمان اور قلبی لگاؤ کے باعث ان کے والد کو اس بات کا بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا اس عظیم خاندانی دولت کے لیے مناسب وارث نہیں ہے. ترحقیقت ایڈورڈو نے وہ راستہ اپنایا تھا جو انہیں روز بروز فیئٹ فیکٹری کی حکمرانی سے دور لے جا رہا تھا، مگر انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی.
میں سوچتا ہوں کہ دنیا عشق اور جذبات سے پر جگہ ہے، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھوں کہ ایک بڑے خاندان میں ہر ایک میں کتنی صلاحیت اور توانائی ہے، تاکہ اسی کے مطابق اسے ذمہ داریاں دی جا سکیں.
سن 80 کی دہائی کے آخر میں سینیٹر جیووینی اونیلی کے جانشین کے انتخاب کا مسئلہ فیئٹ کی قیادت کونسل میں پیش ہوا. کونسل کے سبھی ارکان نے ایڈورڈو کے مذہبی عقائد کی بنا پر اس منصب کے لیے انہیں نامناسب قرار دے دیا، لیکن اصلی وارث وہی تھے، لہذا انہیں الگ کرنے کے لیے کسی ایسے بہانے کی ضرورت تھی جسے رائے عامہ کے سامنے ایک جواز کے طور پر پیش کیا جا سکے. یہی وقت تھا جب مالینڈی کا واقعہ پیش آیا اور اطالوی ذرائع ابلاغ نے، جن کا ایک بڑا حصہ اس کے پاپ کی ملکیت ہے، اس کی وسیع پیمانے پر کوریج کی. اکتوبر 1990 کو ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی کہ ایڈورڈو کو کینیا کے ساحلی شہر مالینڈی سے 300 گرام ہیروئن لے جانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. ایک ایسا واقعہ کہ جس میں کسی طور پر حقیقت نہ تھی، اور کینیائی پولیس کو جلد ہی اپنی غلطی کا پتہ چل گیا. کینیا کی عدالت نے کسی قسم کی سزا سنائے بغیر اسے بری کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن ذرائع ابلاغ کو اس واقعے سے وافر مقدار میں غذا مل گئی. بعض اخبارات نے یہاں تک لکھ دیا کہ وہ اسمگلر ہے اور فیئٹ کے نفوذ اور دباؤ پر اسے بری کیا گیا ہے.
جب وہاں سے واپس آ رہا تھا، میں نے ایڈورڈو سے حقیقت جاننی چاہی، کیونکہ پولیس آئی، اخبارات نے لکھا کہ فیئٹ کے مالک کا بیٹا 300 گرام ہیروئن اس کی جیب میں تھی، نہ جانے کیا کیا. کہنے لگا، حسین تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. دیکھو بات یہ تھی کہ میں جس علاقے میں تھا وہاں 2 بچے تھے جنہیں میں پہچان چکا تھا کہ مسلمان ہیں. میں آتے جاتے انہیں دیکھتا تھا، ان سے بات کرتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ان سیاہ فام بچوں یا اس علاقے کے اصل باشندوں کی زندگی رہن سہن کا مشاہدہ کروں. ایک روز دو آسٹریلوی باشندوں کو دیکھا جو ہیروئن خریدتے اور فوراً ہی اپنے ارد گرد گھومنے والے بچوں کے ہمراہ پینے کی تیاری کرتے اور دم لگاتے۔ میں نے انہیں آواز دی، ان کی توجہ دلائی کہ اگر آپ منشیات کے عادی ہیں تو ہوں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بچے جو یہاں پل بڑھ رہے ہیں اور یہاں رہتے ہیں، جب کسی یورپی باشندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی اچھا کام ہے۔ آپ نے خرید لی ہے تو لے جائیں، اپنے ہوٹل میں جا کے پئیں، اپنے کمرے میں یا جہاں کہیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس یہی بات ایک مسئلہ بن گئی، کیونکہ اس علاقے کا پولیس سربراہ، جسے مقامی زبان میں آزنہار کہتے ہیں، اور ہیروئن فروش آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایڈوارڈو کی نگرانی شروع کر دی۔ ایڈوارڈو معمول کے مطابق ہر روز ان سیاہ فام بچوں کی جھونپڑی میں جایا کرتا تھا، لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، یا یوں کہوں کہ ان کی ڈالروں سے مدد کیا کرتا تھا۔ ایک روز ایڈوارڈو وہاں موجود تھا کہ پولیس آ گئی۔ پولیس ان دونوں میں کوئی ایک جو شاید منشیات یا ہیروئن استعمال کرتا تھا اگلی جھونپڑی میں تھا، جو کچھ اس طرف تھی۔ وہاں سے 300 گرام ہیروئن نکلتی ہے۔ بعد میں اخبارات لکھتے ہیں 300 گرام تھی، پھر لکھتے ہیں 30 گرام تھی، پھر لکھتے ہیں ایڈوارڈو اونیلی ہیروئن چی تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد جب ہم اس کی فلم بناتے ہیں تو کہتے کہ ایڈوارڈو نے 300 گرام ہیروئن کھڑکی سے باہر پھینک دی تھی۔ جب عدالت اور مقدمے کی بات چلی تو ایڈوارڈو کے گھر والوں نے کہا کہ تم واپس اٹلی آ جاؤ، تمہاری نیابت میں 2 کونسل بھیج دیں گے۔ ایڈوارڈو نے کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گا کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اگر میں واپس آ گیا تو سب یہی کہیں گے کہ یقیناً میں نے کچھ ضرور کیا ہے، میں مقدمے کی سماعت تک یہیں رہوں گا۔ سماعت کے پہلے دن کہا گیا کہ ایڈوارڈو نے ہیروئن کھڑکی سے باہر پھینک دی تھی۔ ایڈوارڈو نے کہا کہ چلیے وہاں چلتے ہیں جہاں سے پولیس نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس والا جھونپڑی کی چھت کو ایک جگہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کہا جا سکے کہ ایڈوارڈو نے یہاں سے ہیروئن باہر پھینکی تھی۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ ایڈوارڈو کو پھنسایا گیا تھا۔
اگرچہ بعض اخبارات و جرائد نے ایڈوارڈو کے بارے میں اپنی غلطیوں کی جانب محدود پیمانے پر اشارہ کیا، لیکن افواہوں کی بنا پر فیٹ کی سربراہی سے ایڈوارڈو کو ہٹانے کا راستہ ہموار ہو گیا۔
کچھ لوگ میرے برابر میں بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے سنا ہے ایڈوارڈو کو 300 گرام ہیروئن کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ میں اس وقت ان کا منہ بند نہیں کر سکتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، حقیقت یہ نہیں ہے، واقعہ اس طرح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا تھا، یعنی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ قہوہ خانے میں بیٹھا قہوہ پینے والا آدمی کہہ رہا ہے فیٹ کے مالک کا بیٹا اور 300 گرام ہیروئن اس کے پاس، کیونکہ یہ کہانی جس اخبار میں چھپی ہے وہ اس کے باپ ہی کی ملکیت ہے۔
سینیٹر اونیلی کی جانشینی کے لیے منتخب کرتی ہے۔ ایڈوارڈو کو اپنے چچازاد بھائی سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس نے اس انتخاب کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اسے ایک خط کے ذریعے مبارکباد بھی دی اور نصیحت کی کہ دولت کے پجاریوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے اور اپنے کام کو مستقل مزاجی سے انجام دے۔ لیکن 1997 میں اونیلی خاندان کو ایک سانحے کا سامنا کرنا پڑا۔ جیوفینی امبرتو، جسے ایڈوارڈو کے بجائے جانشینی کے لیے منتخب کیا گیا تھا، 36 برس کی عمر میں ایک نامعلوم سرطان کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کی موت کے چند دنوں بعد ہی سربراہی کونسل نے نئے جانشین کے انتخاب کے لیے اجلاس بلایا، اور اس بار ایڈوارڈو کے 20 سالہ بھانجے جان ایچی الکان کو اس منصب کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ ایڈوارڈو کی اکلوتی بہن نے 2 شادیاں کی، پہلے ایک اسرائیلی یہودی سے اور بعد میں روسی کیتھولک شہزادے کے ساتھ۔ دونوں شادیوں سے مجموعی طور پر اس کے 8 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا جان اے ایچ ایل کان ہے جو یہودی باپ کا بیٹا ہے۔ سینیٹر اونیلی کی جانشینی کے لیے جان ایل کان کے تیز رفتار انتخاب نے ایڈورڈو کو سخت پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے چچازاد بھائی کے انتخاب پر کوئی مخالفت نہیں کی تھی، لیکن اس بار وہ خاموش نہیں رہا۔ وہ خاندان کے بعض لوگوں کے مقابلے میں پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو جان ایل کان کا خاندانی نام تبدیل کر کے اونیلی رکھنے کے حق میں تھے، اور اس نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ بعد ازاں اس نے بائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اخبار مینیفیسٹو کو دیے گئے انٹرویو میں اس انتخاب کی سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ ابتدا میں انٹرویو کرنے والے کے سوال کے جواب میں ایڈورڈو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرانچسکو ایسیزی کے بارے میں کہا،
میں ذاتی طور پر حضرت عیسیٰ مسیح اور فرانچسکو کے لیے احترام کا قائل ہوں، خاص طور پر جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب دیے جانے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ سخت تھے۔ یہ سوچ کر مجھے صبر آ جاتا ہے۔ اسی طرح فرانچسکو بھی میرے لیے قوی ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن میں نے انتخاب کر لیا ہے، میں دوسرا راستہ منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ اقدار کے انحطاط کا دور ہے، جہاں زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسے جمع کرنا ہے۔ میری نظر میں دولت پرستی منشیات سے بدتر ہے، اگرچہ ہمیں نوجوانوں کے درمیان منشیات کے پھیلاؤ کے بارے میں تو تشویش ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کی بنیادیں صرف اور صرف لوگوں کے بینک بیلنس پر ہیں۔ مگر یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور عنقریب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوں گے جہاں خرد پسندی اور تجربات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔
اس کے بعد نامہ نگار کے سوال کے جواب میں ایڈورڈو نے جان ایل کان کے انتخاب پر سخت تنقید کی۔
میرے چچازاد بھائی کی تدفین کے صرف چند روز بعد ہی جان ایل کان کو، جو ابھی پورے 22 برس کا بھی نہیں ہوا، فیٹ کی منتظمہ کونسل کا سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ انتخاب سقوط کا مقدمہ ہے، اور لڑکے نے خطرناک وادی میں قدم رکھا ہے، اور یہ انتخاب فیٹ پر منفی اثرات مرتب کرے گا۔ فیٹ ایک اہم ادارہ ہے، نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کلب نہیں ہے۔ یہ انتخاب خود ایل کان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔
انٹرویو کے آخر میں جب نامہ نگار نے پوچھا کہ فیٹ سربراہی کونسل کی رکنیت کے لیے آپ کی نظر میں کوئی اور شخص ہے، تو ایڈورڈو نے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔
ایڈورڈو کے رد عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر ممکن طریقے سے وراثت پر اپنے قانونی حق کا دفاع کریں گے، جبکہ خاندان میں ان کے مخالفین کے پاس انہیں وراثت سے محروم کرنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں تھا۔ آخری ایک دو برسوں کے دوران ایڈورڈو نے فیٹ کے معاملات میں مداخلت کی بھرپور کوشش بھی کی۔ فیٹ کی انتظامیہ کونسل کے ارکان کے ساتھ میٹنگیں کیں، اور ان کی کارکردگی پر تنقید کے ساتھ ساتھ اپنے انتظامی نظریات بیان کیے۔ البتہ انتظامیہ کونسل نے اس کی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن ان کی انہی کوششوں نے خاندان کے بہت سے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین کی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ یہی تشویش اور پریشانی تھی جس کے سبب 15 نومبر 2000 کو فرانکو رومانو پل کے نیچے سے ایڈورڈو کی لاش ملی۔ ایڈورڈو کی موت کی تحقیقات کرنے والے جج نے ان کی موت کے دوسرے دن اعلان کیا کہ ایڈورڈو نے خودکشی کی ہے، جبکہ اس کے دعوے کی نفی میں متعدد شواہد و قرائن موجود تھے، ایسے شواہد جنہیں مذکورہ جج نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ ان کے دوستوں کی گواہی کے مطابق حادثے سے چند روز قبل تک ان کا ایڈورڈو سے رابطہ تھا، وہ نفسیاتی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھے، اور پھر ایڈورڈو جیسے مسلمان کے لیے خودکشی کا فیصلہ کرنا محال تھا۔ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے مذہبی عقائد پر کبھی نظر ثانی نہیں کی، یہاں تک کہ عمر کے آخری دنوں میں انہوں نے قرآن مجید کے مفاہیم کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔
آخرین بار روز شنبه بود، یه شنبه بود که
آخری بار هفته یا اتوار کے دن آٹھ یا نو نومبر تھی جب آخری بار میری ملاقات ہوئی. تو مجھے یاد ہے کہ ہماری گفتگو قرآن اور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیات سے متعلق تھی، اور عرض کروں کہ اس کے لیے یہ گفتگو بہت ہی دلچسپ تھی.
مجھ سے کہا، حسین میں دوبارہ تہران جانا چاہتا ہوں اور سیاسی پناہ حاصل کر کے وہیں رہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تہران جاؤں، ایران ہی میں رہوں، قم جاؤں اور وہیں پر دینی تعلیم حاصل کروں.
اس سے قبل جب ہم نے گفتگو کی کہ قرآن کا حسن اور اس کی زیبائی اور لطافت اس میں ہے کہ اسے عربی میں پڑھا جائے، اس کے معانی اور مفاہیم کو درک کیا جائے کہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اور پھر ترجمے پر غور کیا. لیکن جسے عربی آتی ہو وہ قرآن کی تجلی حاصل کرتا ہے. جب وہ قرآن پڑھتا اور اس کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے چاہا کہ کوئی راستہ تلاش کریں، بیٹھ کر مطالعہ کریں اور عربی زبان سیکھیں. یہ واقعہ اس کی موت سے ایک ہفتے قبل کا ہے. میں 13 تاریخ کو تہران آ گیا، بدھ کے دن پرواز تھی. ہفتے کا دن تھا جب ہماری ملاقات ہوئی تھی اور یہ بات ہوئی تھی. ہم نے میسج فلم بھی دیکھی، البتہ اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا کیونکہ وقت مختصر تھا اور ہمیں جانا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کب ایران تشریف لے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ منگل یا بدھ کو، مگر ابھی یقینی نہیں ہے کیونکہ ٹکٹ اوکے نہیں ہوا ہے. پھر شاید پیر یا منگل کی دوپہر کو ایڈوارڈو نے مجھے فون کیا کہ ٹکٹ اوکے ہو گیا ہے یا نہیں. میں نے جواب دیا کہ ٹکٹ اوکے ہے اور میں جا رہا ہوں. پھر ایڈوارڈو نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں تہران میں فون کروں گا. امکان یہی تھا کہ ایڈوارڈو ایران آنا چاہتے تھے. ان کے ایران آنے کے مقصد کے بارے میں عرض کروں کہ وہ ایران آ کر قم جانا چاہتے تھے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے.
مذکورہ دلائل کے علاوہ بھی بہت سے فنی شواہد ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایڈوارڈو نے خودکشی نہیں کی. ڈاکٹر مارکو باوا ایڈوارڈو کے ان قریبی دوستوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں مفصل تحقیقات کی ہیں.
میں نے اگست 2001 کو اعلی عدالتی کونسل کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں واضح کیا ہے کہ یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ایڈوارڈو کی موت کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروسیکیوٹر جنرل مونڈو ویکن نے کسی موقع پر اپنی تحقیقات کے دوران انسانی پتلے سے کام نہیں لیا. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ لاش سے ملتا جلتا ایک پتلا تیار کیا جاتا اور اسے ٹھیک اسی طرح رکھا جاتا جیسا کہ مرنے والا موت سے قبل تھا. اس سے میری مراد یہ ہے کہ لاش کی فزیکل خصوصیات کی جمعواری اور اس کا اس شخص کی موت سے قبل کے حالات سے تقابل کرنا تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے. حالانکہ ایڈوارڈو کے حوالے سے یہ سب کچھ نہیں کیا گیا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایڈوارڈو ہمیشہ مخصوص قسم کے جوتے پہنتا تھا جو آسانی سے اس کے پیر سے اتر جاتے تھے. یہ جوتے توش کہلاتے ہیں. اس صورتحال کے تناظر میں واقعاً تعجب کی بات ہے کہ مرتے وقت وہ 80 میٹر کی بلندی سے نیچے گرا اور جوتے اس کے پیر سے نہ اترے. حقیقتاً تعجب کی بات ہے.
اسے پکا یقین تھا اور اس کا کہنا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، یا کہیں گے کہ بیمار ہے، کہیں گے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یا خودکشی کر لی ہے۔ البتہ اس کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ جب تک میرے والد زندہ ہیں ان کی حمایت اس سازش میں رکاوٹ بنتی رہے گی۔ اسے یقین تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ واقعہ ضرور اس کے ساتھ پیش آئے گا۔
ایک اور قابل غور نقطہ اس جگہ سے دوسری گاڑیوں کا گزرنا ہے۔ ایڈوارڈو کی موت کا وقت جمعرات کے دن صبح 9:05 کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ البتہ چونکہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، لہٰذا نہیں معلوم یہ وقت صحیح ہے یا نہیں۔ بہرحال صبح کے وقت ہائی وے پر حال ہی میں ٹرکوں اور بھاری ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ میں وہاں گیا تھا، میں نے نوٹ کیا اوسطاً ہر 10 سے 15 سیکنڈ کے دوران وہاں سے ایک گاڑی گزرتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 120 کلو کا آدمی گاڑی سے اترا، پل کے حفاظتی دیوار پر چڑھا اور کسی نے نہیں دیکھا؟ کیونکہ گاڑی سے اتر کر حفاظتی دیوار پر چڑھنے میں کم از کم 3 سے 4 یا 5 منٹ لگیں گے، یا کم از کم 2 منٹ تو ضرور لگیں گے۔ لہٰذا اس طرح اوسطاً اگر ہر 15 سے 20 سیکنڈ میں ایک گاڑی گزرتی ہے تو پھر 2 منٹ میں کم از کم 4 گاڑیاں گزریں گی۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ کسی نے کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور تعجب بات یہ ہے کہ اسے گاڑی پارک کرنا نہیں آتی تھی، حالانکہ اس کی گاڑی ہائی وے پر بالکل ایمرجنسی اسٹے لائن کے ساتھ پارک تھی۔ اسے بھی چھوڑیے، اسے اپنے آپ کو گرانے کے لیے گاڑی کے اوپر چڑھنا پڑتا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوا کیونکہ گاڑی کی چھت پر یا بونٹ پر کوئی نشان نہیں ملا۔
موجودہ شواہد و قرائن کے مطابق ایڈوارڈو کو کہیں اور شہید کیا گیا اور بعد میں ان کی اپنی کار کے ذریعے لاش کو لا کر پل کے نیچے ڈال دیا گیا۔
اسے اس طرح گاڑی کی ڈکی میں ڈالا گیا تھا کیونکہ کروما کی ڈکی کافی بڑی ہوتی ہے۔ بعد میں اسے پل کے نیچے پھینک دیا گیا۔ جس طرح جی ہاں میں نے آپ کو اس فوٹو میں دکھایا، پل کے نیچے ایک سڑک ہے۔ یہ سڑک ایک مخصوص راستہ ہے اور اس پر عام گاڑیوں کی آمد و رفت تقریباً نہیں کے برابر ہے۔ میں دوبارہ آپ کو اس سلسلے میں بتاتا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے۔ اور اس کے یہ آپ تصویر دوبارہ دیکھیے جہاں سے ایڈوارڈو کی لاش ملی ہے وہاں ایک سڑک بھی ہے، لہٰذا یہ گاڑی اس سڑک تک آ سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں گا۔ اس راستے کو دیکھیے، بس گاڑی یہاں تک آ سکتی ہے، فٹ پاتھ کے کنارے تک۔ بعد میں ایڈوارڈو کو یہاں پتھر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کچھ پتھر بھی موجود ہیں، ممکن ہے ایک پتھر اٹھا کر زور سے اس کے سر پہ دے مارا ہو۔ یہ بات پوسٹ مارٹم کے لحاظ سے خاصی اہم ہے کیونکہ جیسا کہ معلوم ہے اس کا سر خون آلود تھا۔ اس بات کا سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس کا سر اوپر سے نیچے کی جانب دبا ہوا تھا یا نیچے سے اوپر کی جانب۔ ان حالات سے سازش کا اندازہ اچھی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔
مجھے امید تھی کہ وہ زندہ رہے گا، یا یوں کہوں کہ نوبت یہاں تک نہیں آئے گی کہ اس کی زندگی کا اس طرح سے خاتمہ۔
ٹورینو سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر آلپ کی حسین پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں ہے جس کا نام ویلار پیروزا ہے۔ یہ گاؤں اونیلی فیملی نے ایس کے ایف بال بیئرنگ فیکٹری کے ملازمین کی رہائش کے لیے آباد کیا ہے۔ پہاڑیوں کی بلندیوں پر واقع زمین اونیلی فیملی کی ہے۔ گاؤں، کلیسا اور قبرستان بھی ایس سی کی ملکیت کے اندر ہے۔ قبرستان کے بالائی سمت میں ایک چھوٹا سا کلیسا ہے جو در حقیقت اونیلی خاندان کا آبائی مقبرہ شمار ہوتا ہے، اور ایڈوارڈو ایک عیسائی کی حیثیت سے یہاں دفن ہے۔ ہماری ٹیم کے ارکان شاید وہ واحد نامہ نگار ہیں جو اونیلی خاندان کے آبائی قبرستان گئے اور فلم برداری کی، اور شاید صرف ہم تھے کہ ان کی قبر پر جنہوں نے فاتحہ خوانی کی ہو۔
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.